بسم الله الذي هو آخرة. زنا کے بارے میں اس مقام پر فرمایا گیا کہ وہ بہت ہی بری ذات ہے اور بڑی ہی بے حیائی کی بات ہے, اور اس کو منع کرنے میں الفاظ استعمال کیے گئے کہ ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب تک نہ پہنچے. ان دونوں باتوں پر کسی قدر تفصیل میں غور کرنا چاہیے. زنا کی صلاحیت, اس کی برائی, اس کی قباحت اور معافیے کے لیے وہ کس طور اور کس انداز میں تباہ کن ہے, اس کو سمجھنے کے لیے ایک مرتبہ پھر معافیے کی جو اکائی ہے خاندان اور گھر کا ادارہ, اس کی طرف توجہ مرکوز کریں. اس ادارے میں اس کی صحت, اس کی سلامتی, اس کی درستی, اس کا صلاح و صلاح, اس کے لیے بنیادی چیز ہے شوہر اور بیوی میں باہمی اعتماد. اگر وہ اعتماد ہے تو جہاں وہ محبت کی چاشنی بھی ہوگی, وہ صحت مند ماحول بھی موجود ہوگا جس میں اولاد کی صحیح تربیت ہوگی, ان کے احساسات, ان کے جذبات صحیح رخ پر پروان چڑھے. اور اگر شوہر اور بیوی کے مابین اعتماد نہیں, بد اعتمادی, یہ بد اعتمادی کسی معاشرے میں اگر زنا عام ہو جائے, پھیل جائے, تو اس کا سب سے بڑا خبرہ, سب سے بڑا محنت نتیجہ جو برآمد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی کے بارے میں کچھ پتا نہیں, کہ وہ اس کی عدم موجودگی میں کس حال میں رہی, اور بیوی اپنے شوہر کے بارے میں کوئی اطمینان نہیں رکھتی کہ وہ گھر سے باہر جو رہا ہے تو کہاں کہاں رہا. یہ وہ چیز ہے کہ جو ان کے مابین اس میں دم, باہمی اعتماد اور محبت اور عصت کے رشتے کو کمزور کرنے میں لگتا ہے. ہر قانونی طور پر ایک جنگل میں وہ بنے رہے, لیکن یہ کہ اس گھر کی فضا کو درست رکھنے کے لیے ان کے مابین جو قلبی تعلق ضروری تھا وہ ختم ہو جائے. اور اس کا سب سے بڑا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اس گھر کی فضا مسموم ہوگی. اس فضا میں پلنے بہنے والے بچے, ان کی نفسیات ایک بڑے غلط رخ پر, ایک منفی انداز میں, ایک باغیانہ رخ لیے ہوئے, یہ ہے اس کا وہ فوری نتیجہ کہ جو اولاد کی تربیت کے ذمے میں برآمد ہوتا ہے. اور یہ چیز پورے معاشرے کے تانے بانے کے خلاف ہے. اس لیے فرمایا تاس قبیلا, بہت برا راستہ ہے, معاشرے کو بالکل غلط رخ پر ڈال دینے والی چیز. اس میں سے اس میں اخلاق, اس میں کردار, محبت و الفت, ان اعلیٰ اقدار کو بالکل ختم کر دینے والی تھی. زنا کی مذمت یا اس کی صلاحیت کے دوسرے پہلو بھی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سارے پہلوؤں کے اعتبار سے, ان کی نسبت سے, اس کا یہ پہلو جو ہے وہ سب سے اہم ہے, جس کو یہاں صلاحیت قبیلہ کے لفظ سے تعبیر کیا. اب یہاں غور کیجیے, سیٹ لکھ کر کے ملا سکے, صرف یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو, زنا کا ارتکاب نہ کرو, زنا کے قریب ترک تک نہ کرتے. یہ در حقیقت یہ گائڈ لائن ہے, یہ ڈائریکٹ پرنسپل ہے, یہ ہے وہ چیز کہ جس کی بنا پر اسلامی معاشرت ایک خاص رخ پر بنتی ہے. اس میں ایک بہت بڑے مقصد, ایک بہت بڑے آبجیکٹو کی حیثیت سے یہ چیز شامل ہے کہ گناہ کا سب میں بات کرنا, دور دور تک اس کے راستوں کو بند کرنا. اس کے لیے محرکات عوامل جس جس کوشش سے ابھر سکتے ہیں, ان سب پر حدود اور قیود اور قدر نواز کرنا, یہ آبجیکٹو ہے کہ اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو پھر اسلام کی طرز معاشرت کا پورا نقشہ اس سے آپ سے آپ برائی ہو جائے گا. وہ کرائمی کے طور پر اس سے آپ ایک ذرا سی محنت اور بعد میں تعمل اسے اثر کر سکتے ہیں. مرد اور عورت کے فرائض کے اور ان کے دائرۂ کار کا الگ الگ آئے گا, یہ ایک علیحدہ سوسائٹی ہے. مرد کا اپنا دائرۂ کار ہے, عورت کا اپنا دائرۂ کار ہے. مکانہ کی بھی یوں سے کھلنا بلا قبر غم قبر ہو جل جائے گی, بھولا گھروں میں جیسے تمہارا دائرۂ کار گھر سے, یہاں بیٹھ کر تم تمدن کی بہتر خدمت پر انجام دے سکتی ہے. تمہاری محنت اور کوشش, تمہاری صلاحیتوں کا نوین اور بہترین مطلب یہ ہے کہ شوہر شام کو تھکا ہارا گھر میں آئے تو اس کے لیے تسکین ہو, ایک ایسا ماحول ہو جہاں آ کر اسے ذہنی اور قلبی اور روحانی سکون حاصل ہے اور اولاد کی پرورش اس کی تربیت ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ انسان بنانے کی سعی یہ ہے تمہارا اصل کام. بات یہ ہے کہ اگر کہیں معاش کی جد و جہد میں ملکی حالات سوسائٹی کے تقاضے مجبور ہی کر دیں کہ عورت بھی حصہ لے تو اس کے لیے ایسی بہت سی شکلیں تجویز کی جا سکتی ہیں کہ وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر کسی بھاشی سرگرمی میں حصہ لے سکے. کوئی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی کاٹیج انڈسٹریز سے پڑھ کر. لیکن بہرحال یہ بات اگر زنا کا سب سے بات کرنا اور کوشش میں شامل ہے تو اس کا یہ ناٹ یہ بن سکتی نتیجہ ہے کہ اس ناٹو کے اندر مرد اور عورت کے مابین کو خلیج بھائی کرنی ضروری ہے. یہ سیگریگیٹڈ سوسائٹی ہوگی, یہ ایک مکس سوسائٹی نہیں ہو سکتی جس میں عورت اور مرد کے دائرہ کار کا جدا جانا تعین ناٹو ہے. اسی پر مبنی ہے سطر اور حجاب کے احکام. سطر جسم کے کن کن حصوں کو ڈھانپے رکھنا ضروری ہے. مرد کے لیے سطر ناک سے لے کر اور گھٹنے کے نیچے تک اس کے جسم کا یہ حصہ ہے جو باہر صورت بھرا رہنا چاہیے. اس حصے پر اس کی بیوی کے سوا اگر نظر کبھی پڑ سکتی ہے تو وہ صرف کسی قبیلہ دارسوں کی پڑ سکتی ہے. اس کے سوا اس حصے کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے. اور عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے اس کے چہرے کی چٹیا کے یا اس کا ہاتھ پہنچوں سے باہر یا اس کا پاؤں کپڑے سے نیچے. ان تین اجزاء ان تین اعضاء کے سوا ان تین جگہوں کے سوا اس کا پورا جسم سطر ہے. اس پر اس کے باپ کی نگاہ بھی نہیں کرنی چاہیے, اس پر اس کے بھائی کی نگاہ بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ پردے کے میں احکام بیان نہیں کر رہا, یہ سطر کا حکم ہے کہ عورت کے جسم کا ان تین حصوں کے سوا کوئی حصہ جو محرم ہے باپ بیٹا بھائی ان کی نگاہ بھی نہیں کرنی چاہیے سوائے شوہر کے یا بغت سے ضرورت قبیض یا جو بھی ڈاکٹر بحالی تھے اس کے. یہ احکام کیوں لیے گئے؟ برحقیقت سب باہر کیا جا رہا ہے کہ کہیں بھی کوئی غلط تحریر. قرآن مجید میں ایک مقام پر آتا ہے کہ اے نبی کی بیوی ہے اگر کوئی شخص ان سے کوئی چیز مانگنے آئے تو ایک طرف سے فرمایا گیا ان لوگوں سے کہ سب ابو ہند امین برائے حجاب, اگرچہ وہ تمہاری امہات ہیں تمہاری مائیں ہیں لیکن پھر بھی ذرا پردے کی اوٹ سے مانگے آمنا سامنا نہ ہو. اور دوسری طرف امہات المومنین کے لیے ہدایت دی گئی کہ گفتگو میں تمہاری آواز میں کوئی لوٹ پیدا نہ ہونے پائے کہ جس سے اگر کسی کے دل میں کوئی قباحت ہے کسی کے دل میں کوئی روگ ہے تو اسی اس کی کوئی ہمت افزائی ہو اس کا کچھ حوصلہ بڑھے. یہ ہے وہ صورت حال اس قدر باریک بینی کے ساتھ قرآن مجید حکم دے رہا ہے کہ سطر اور حجاب گھر سے باہر نکلے اگر مسلمان عورت اب ملتے یہ تو پسندیدہ نہیں ہے تب یہ ضرورت کے تحت ایسا ہو اور نکلے تو وہ بہرحال اس سطر سے اب بالا تر ایک چادر سے جو اس کو آگے لگتا لے اپنے چہرے سے تاکہ وہ چہرے کا پردہ بھی ہو جائے. یہ ہے سطر اور حجاب کے احکام. ان سب کا اصل مقصد یہی ہے کہ وہ تمام شیطان کی جتنی بھی اس معاملے کے اندر در اندازی سے جو راستے ہیں ان سب کو بند کیا جائے. پھر یہ کہ حکم یہ دیا گیا کہ کہیں تنہائی میں نامحرم مرد اور عورت نہ ہو. حضور نے فرمایا کہ جہاں کہیں نامحرم مرد اور عورت ہوں گے وہاں تیسرا شیطان موجود ہے. یہ انسانی نفسیات ہے, یہ حقائق ہے جس کا تجربہ ہر شخص سے ہے. کوئی جھٹائی سے ان کا انکار کرنا چاہے تو بات اور ہے, ورنہ بہرحال جس قدر پوٹنٹ ہے یہ انسان کے اندر سچ کا کی عرض اس کا تجربہ کیجیے نہیں. یہ اس کی برحقیقت یہی پوٹنسی سے ہے جس کی بنیاد پر یہ تمدن کا سارا ہنگامہ قائم ہے. یہ سارے گھر گھرستی کا بوجھ اٹھانا کیوں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ اس میں اتنی چاچی رکھ دی گئی ہے, اس میں اتنی اٹریکشن ہے, اس میں سلواتے انسان کے لیے اس کا جذبہ اتنا قوت کا حامل ہے کہ وہ سارے بوجھ اٹھاتا ہے اسی کے لیے. تو اس کے لیے اس آبجیکٹو کو معین کر کے کہ بڑا فکر اب اس دینا قریب تک نہ جائے, دور دور تک حد بندیاں کی گئیں, دور دور تک قدغنیں حائز کی گئیں, جہاں جہاں سے اس غلطی کا احتمال ہے وہاں سب بات کیا گیا. اور اسی کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ معاشرے میں نکاح کو آسان کرے, نکاح کو مشکل بنا دینا, اس کے لیے بڑی بڑی پابندیاں, اس کے لیے رسومات کا استعمال, اس کے لیے اتنی کچھ چیزیں جو ہے وہ معاشرہ ایک شرائط کے طور پر عائد کر دے کہ انسان نکاح کا خیال نہ کر سکے اور مجبوراً کی زنا کی طرف متوجہ ہو جائے. اس کی وہ فطرت کی جو عرض ہے اسے کسی غلط راستے پر ڈال دے. اس لیے یہاں یہ طے کیا گیا نکاح کو آسان کرے, اس کی سرگرمی, اس کی تقریبات, اس کی شرائط ان کو آسان سے آسان کر کرے. جائز اور حلال راستے کو کھلا کرے, ادا کرے, اور حرام اور ناجائز راستے کے اوپر قدم قدم پر قدمیں دکھائے, تب وہ آبجیکٹو حاصل ہوگا کہ لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا, اس کے تو قریب تک نہ سکتے. اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ بے حیائی کا کام تو ہے ہی, یہ بہت برا راستہ ہے جس پر کوئی معاملہ پڑ جائے وہ بات کا تباہ ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا, اس کی اعلیٰ اقدار سر پکڑ جائیں گی, اس میں پچھلی اور پچی چیزیں ہے وہ پورے طور پر دریا کہاں آئے گی. ایک بات تو یہ, اور اگلا حکم اس کا دیا, ذرا تقتل نفس التي حرم الله الا بالحق, نہ قتل کرو کسی جان کو جسے اللہ نے محترم کر رہا. یہ الفاظ بڑے قابل غور ہے, انسانی جان بہت محترم ہے, انسان کی جان کا ناحق لے لینا, خون ناحق بہانا, یہ بہت بڑا جرم ہے. بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ترتیب میں تو صرف کے بعد ہی آتا ہے, اس کے بعد جنا کا معاملہ آئے گا. اس لیے کہ تمدن کی اصل اثرات اصل جڑ یہی ہے. انسان کو جو کہا گیا ہے کہ یہ گریس اینیمل ہے, مل جل کر رہنے والا, یہ تمدن کا نام ہے, تو اس کے تمدن کی جڑ یہی ہے. ایک دوسرے کی جان کا احترام اگر یہ نہ ہو, کسی معاشرے میں اگر یہ امان اٹھ گئی ہے, تو ظاہر بات ہے کہ تمدن کی گویا کی جڑوں پر سہارا رکھ لیا گیا. یہ وہ بات ہے جس کو پورا معاہدہ میں فرمایا گیا ہے حابیل اور قابیل کے واقعے کے بعد, کہ یہی ایک سبب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا کہ جس کسی نے ایک انسان کی جان بھی ناحق لی, فَإِنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَإِنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا اس نے گویا کہ پوری نو انسانی کو قتل کر دیا, اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا کہ پوری نو انسانی کی جان بچائی. اس لیے کہ حقیقتاً قتل ناحق گویا کہ انسانی تمدن کی جڑوں کو کاٹ دیا. اس لیے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ, جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے اس کو قتل نہ کرو, الا بالحق, اور یہ ہے بہت اہم معاملہ, الا استثناء ہے, بالحق حق کے ساتھ. اس کا ترجمہ ہم نے اسلام ترجمے میں کیا تھا کہ قانون کے تحت جہاں کہیں حق واقع ہو جائے, اس حق کے واقع ہونے کی شریعت اسلامی نے کئی صورتیں معین کر دی. قتل عمد کی سزا میں ایک صورت یہ ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے گا, اس کی دوسری صورت یہ ہے جو بعد میں عرض ہوگی. بہرحال قتل عمد کی سزا کے طور پر کسی قاتل کو قتل کر دینا یہ الا بالحق کی پہلی صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت جنا کا ارتکاب کرے تو قانون اسلامی میں اس کی سزا بھی موت ہے, بلکہ بڑی بھیانک موت, بڑی عبرت ناک موت, جس کو ہم سنسار رجم سے تعبیر کرتے ہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں, عام حالات میں نہیں, اسلامی ریاست اسٹیبلش ہو, اسلام کا نظام قائم ہو, اس نظام کے حدود میں اگر کوئی مسلمان مرتد ہوتا ہے تو اس کی سزا بھی اسلامی قانون میں قتل. یہ تین شکلیں ہیں, اور چوتھی شکل ہے کافر کا قتل. کافر ہر بھی ہے جس سے وہاں ڈکلیئرڈ ہے, ہر کافر نہیں, اگر ذمی ہے اسلامی ریاست کا, وہ شہری ہے اسلامی ریاست میں, اس کا ذمہ لیا ہے اس کی حفاظت کا, اس کی جان بھی اتنی ہی محترم ہے جتنی کسی بھی مسلمان شہری کی جان ہے, لیکن یہ کہ جس کے ساتھ لڑائی ڈکلیئرڈ ہے کسی ایسی قوم کا سب جسے ہم اصطلاح شرع میں کہتے ہیں کافر فردی, اس کا قتل. یہ چار صورتیں ہیں قتل کی, جان لینے کی, جو شریعت اسلامی نے جن کو جائز قرار دیا ہے, صحیح قرار دیا ہے. یہ ہے استثناء الا بالحق, جس جان پر کوئی حق واقع ہو گیا ہے, قانون کی زد میں وہ آ گئی ہے, اس کا نام نہ ہے. ورنہ انسانی جان کا احترام یہ لازم ہے, انسانی تمدن کی یہی جڑ اور بنیاد اور اساس ہے. اس کے بعد فرمایا من کو تو مظلوم فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسلط فی الحق, جو شخص ناحق قتل ہوا یعنی الا بالحق قتل نہیں ہوا, وہ قتل ناحق کا ایک شکار ہوا, اس کے ولی اس کے برسا کو ہم نے ایک اختیار دے دیا, سلطان, سلطان کے معنی سلط, اختیار, بادشاہوں کی طرف سے اگر کوئی فرمان آتا ہے تو وہ بھی سلطان ہے, تو یہ سلطان اللہ کی طرف سے حاصل ہو جاتا ہے مقتول کے ورثا کو, جس کو ناحق قتل کیا گیا ہے اس کے ولی اس کے والی اس کے وارث, ان کو ایک اختیار حاصل ہو جاتا ہے قاتل کے سلسلے میں, وہ قاتل کی جان کے گویا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مالک اور مختار بنا دیے جاتے ہیں. شریعت اسلامی قانون اسلامی نے انہیں حق دیا ہے, قانون قانون کی مشین بھی حکومت اس کا پورا سلسلہ اور اس کا نظام یہ صرف یہ کریں گے کہ قاتل کو پکڑیں گے اس پر جرم کے اس بات کے سلسلے میں ثبوت کے سلسلے میں جو ساری کارروائی وہ حکومت کے ذمے. لیکن آخری فیصلے کے معاملے میں اختیار دیا گیا ہے مقتول کے برسا کو, انہیں یہ اختیار ہے کہ چاہے تو خون کے بدلے خون میں, جان کے بدلے جان میں, گویا کہ ان کے ڈسپوزل پر, ان کے رحم و کرم پر ہے اس قاتل کی جان. وہ چاہے تو جان بخشی کر دیں اور اسی بھی دو سوچتے ہیں, چاہے تو احسان کریں اور معاف کر دیں بغیر کسی معاوضے سے, اور چاہے تو کوئی خوب بقا قبول کر لیں اس کے بدلے میں کوئی رقم جس پر کہ وہ آپس میں راضی نامہ ہو گیا. یہ بڑا حکیمانہ قانون ہے. اگرچہ یہ بات تو بظاہر ہے کہ کسی قبائلی یہ معاشرے میں اس کا جتنا سکوپ تھا, ہمارے جدید معاشرے میں اس کا سکوپ اتنا نہیں تھا, اس لیے کہ قبائلی نظام میں مقتول کے ورثاء کا تعین ہوتا ہے, یہ سارا معاملہ بالکل کھلا ہوتا ہے. لیکن یہاں اب ہماری شہری سوسائٹی میں تمدن کے اس مرحلے میں کچھ معاملات اتنے واضح نہیں ہیں جتنے کہ اس دور میں ہوتے. بہرحال اسلامی قانون میں یہ ایک امکان موجود ہے, یہ آلٹرنیٹو موجود ہے اور اس کی بڑی برکات ہے, اس لیے کہ اس سے جو سلسلہ چلا کرتا ہے فصل تعلیم سے پہلے وہ اس کے رکنے سے بڑے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں. ایک واقعہ یہ ہے کہ مقتول کے ورثاء کے زخم پر جو واقعہ مرہم رکھا جاتا ہے, انہیں ایک عجیب تسلیم ہوتی ہے جب انہیں یہ احساس ہو جائے کہ اس وقت قاتل کی جان ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم چاہے تو بخشے اور چاہے تو اس کا خون بہا دیں. یہ اختیار حاصل ہو جانا یہ زخمی دلوں کے لیے بڑا کچھ مرہم ہے, اپنے اندر مرہم کا طرح کسی تاثیر لیے ہوئے. اور پھر یہ کہ اگر کسی مقتول کے ورثاء کی طرف سے اتنا بڑا معاملہ ہو جائے کہ قاتل کی جان ان کے قابو میں آنے کے بعد انہوں نے اس کو بخش دیا ہے, تو یہ چیز معاشرے کے اندر بڑے صحت مند نتائج, بڑے مثبت نتائج پیدا کرنے والی ہے کہ بجائے اس کے تو دشمنی پر دشمنی اور قتل در قتل کا سلسلہ چلتا چلا جائے. یہ چیزیں جو ہیں اس معاملے کے اندر بہت بہتر صورت حال سامنے لاتی ہیں. بہرحال یہ ہے قتل نفس کے سلسلے میں اس کی صلاحیت, اس کی اہمیت, کہ یہ ان تین سب سے بڑے اس قتل نفس کے سلسلے میں مقتول کے ورثاء کو بھی ایک ہدایت دی گئی کہ صلاح اس میں صرف قتل, وہ قتل کے معاملے میں حد سے آگے نہ بڑھے. یہ اقرار فی القتل اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس سوسائٹی میں یہ تھا کہ مختلف قبائل جو ہیں وہ مدعی تھے کہ ہماری عزت زیادہ ہے, ہمارے ایک شخص کی جان کسی دوسرے قبیلے کے دو افراد کی جان سے برابر ہے, ہمارا اگر ایک قتل ہوا ہے تو اس قبیلے کے دو افراد قتل کیے جائیں گے. یہ اس بات کی قتل کی ایک صورت تھی. یا یہ کہ ایک قتل یہ بھی تھی کہ قاتل کو مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دیا جائے, اب وہ خود اسے قتل کریں عزیتیں دے دے کر, اس کے اعضاء کو ایک ایک کر کے صاف کر اس پر اپنا پورا انتقامی جو جذبہ ہے اس کو اس کا ہدف بنائے اور سختہ نفس بنائے. یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ اس بات سے قتل ہیں. یا یہ کہ خون بہا لے لیا ہے لیکن پھر بھی دلی کبیرت ختم نہیں ہوئی, انتقامی جذبات پھر بھی موجود ہیں. یا یہ کہ قتل کے بدلے قتل بھی ہو گیا پھر بھی جذبات ٹھنڈے نہیں ہو رہے اور مزید کے لیے دل کے اندر عزائم اور ارادے جو ہے وہ پروان کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہوں گی سلام اس رخ کے قتل کے زیر اہتمام, اس کے زیر عنوان ان نبو کانا منصورہ اسلامی نظام اسلامی معاشرہ مقتول کے ورثاء کو مقتول کے ولی اور وارث کو اس کو مدد دے گا کہ وہ اپنا کفاف اور انتقام حاصل کرے. لیکن بہرحال اس کے لیے بھی کچھ حدود ہیں کہ جن کا اسے پابند ہونا ہے. اس کے بعد جو اخلاقی ہدایات کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلی چیز آئی ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن, یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پکو. یہاں بھی وہی انداز ہے جو زنا کے بارے میں آئے ولا تقربوا زنا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن, سوائے اس طریقے سے جو بہت ہی اعلیٰ ہو بہت ہی عمدہ. اس میں در حقیقت ہدایت کی جا رہی ہے اس معاشرے کو اگر آپ سامنے رکھیں تو جس میں یہ ابتدائی ہدایات دی جا رہی ہیں, ظاہر علاج یہ تھا کہ ایک طرف سے وراثت کو سمیٹنے کی کوشش کی جاتی تھی, متوقع تھی اس کا جو بڑا لڑکا ہے یا بڑے لڑکے ہیں وہی پوری کی پوری وراثت پر قابض ہو جاتے تھے, باقی اگر اس کی کوئی چھوٹی اولاد ہے شادی کا کرایہ تو وہاں موجود تھا, ایک شخص نے ابھی شادی کی ہے, سنسان ہوئی, چھوٹے تو چھوٹے بچے ہیں, پہلی اس کی شادی سے جوان اولاد موجود ہے. اب اس کا جو بھی پیسہ ہے اس پر وہ جوان بیٹے جو ہے وہ ثابت ہو گئے ہیں, اس کی وجہ نابالغ اولاد ہے وہ بالکل محروم ہو گئی, اور وہ محتاط ہو کر معاشرے میں بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی. یا یہ ہے کہ کسی یتیم کا کوئی ولی ہے, اس کا سرپرست ہے, اور وہ مختلف بہانے اور طریقوں سے اس یتیم کا مال خرچ کر رہا ہے, ایک دوسرے کے مال کے ساتھ ملا کر بظاہر تجارت میں یتیم کا مال خرید کر لیا گیا, لیکن مختلف چیزیں بہانے سے کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح اس کے مال کو خرچ کر لیا جائے. تو یہاں اس تک منظر میں ایک بڑی اہم ہدایت دی جا رہی ہے, اس کو اپنے لیے حرام میں مطلق جانے, یہ سمجھے کہ آج ہے, جیسا کہ جگہ پرانے مجید میں آیا بھی ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال خرچ کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. انہیں جاننا چاہیے کہ اس وقت یہ مال بڑا محبوب اور مرغوب نظر آ رہا ہے, لیکن یہ کہ آخرت میں اسی کا ظہور ہوگا, یہ آگ کے انگارے بنے گی. تو یہاں فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ پھٹکو, مگر بہت سی اعلیٰ طریقے پر احتیاط کے ساتھ اس کی خیرخواہی کرتے ہوئے, اس کے مال کا اپنے آپ کو محافظ جانتے ہوئے, یہ حتا یب لوگا شدہ, یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی سے پہنچ جائے, اپنے نفع اور نقصان کی اسے خود سمجھ حاصل ہو جائے, اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی اس کے بعد پیدا ہو جائے, تو اس سلسلے میں اس صورت میں ظاہر بات ہے کہ اس کا مال اسے اس کے حوالے کر دیا جائے گا. یہ ابتدائی ہدایتیں ہیں یتیم کے سلسلے میں, اور اس کی وجہ سے یہ بات قابل ذکر ہے کہ صحابہ کرام کا انداز کیا تھا قرآن کے سننے کا اور قرآن کے پڑھنے کا, کہ وہ اس میں جو حکم جاری ہوتے تھے اس پر آخری درجے میں آخری انسانی حد تک عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. چنانچہ بہت سے ایسے حضرات, ایسے صحابہ جن کے زیر تربیت یا زیر کفالت یا زیر سرپرستی یتیم تھے, اور ان کا بھی کچھ مال تھا, کوئی یتیم ہے اور اس کا باغ ہے, کوئی یتیم ہے اس کا بھی کوئی گھیروں بکریوں کا بلّہ ہے, اب ظاہر بات ہے کہ جو یتیم کا ولی ہے سرپرست ہے وہی اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے. تو یہاں تک کیا گیا کہ یتیم کی ہانڈی ادا جا سکتی تھی اس کے مال میں سے, تاکہ یہ کہ اس کا مال اور ہمارا مال اس ہانڈی میں بھی کہیں مشترک ہانڈی میں بھی جمع نہ ہو جائے, گڈمن نہ ہو جائے, مبادا اس کے مال میں سے کوئی بوٹی یا اس کے مال میں سے شوربے کی کوئی ایک دو چمچے اس کے پیٹ میں چلے جائے. اس معاملے میں انتہائی شدت جب ہوئی تب سورہ بقرہ میں حکم نازل ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا, اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ میں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا, صرف یہ چاہتا ہے کہ احتیاط رکھے, محتاط ہو جائے, یتیم کا مال ہڑپ نہ کرے, اپنے آپ کو اس کا امین سمجھے, یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے. تو سورہ نساء میں تفصیلی احکام آئے ہیں, جب وہ جوان ہو گیا ہو اس کا مال اس کے حوالے کرو, اس پر گواہ بناؤ جہاں مال تھا کس کس طریقے سے اس کے حوالے کر دیا گیا ہے, یہ بڑے تفصیلی احکام ہے, اس کو بھی اسلام کے نظام معاشرت میں بڑی اہمیت کے ساتھ یہاں بیان کر دیا گیا. اس کے بعد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, ایفائے عہد, پورا کرے اپنے وعدے سے, جب عہد کر لیا ہے تو نبھائے, وعدہ ہوا ہے تو پورا کرے. اور یہاں اس میں تاکید کے لیے ان العہد کان مسئولا, عہد کے بارے میں خدا کے یہاں پرسکت ہوگی, بات پرسکت ہوگی, پوچھ گچھ ہوگی, یہ نہ سمجھے کہ یہ تو ہمارے آپس کے معاملات تھے, اللہ کو اس سے کیا تعلق, اللہ کے حساب لے اپنی نمازوں کا اور اپنے روزوں کا, اپنے احکام کا جو اس نے ہمیں دیے, آپس میں ہمارا کوئی معاملہ اگر ہوا ہے اس میں اگر ہمارے باہمی معاملات میں اونچ نیچ ہو گئی ہے تو اس کا کوئی تعلق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ میں ان اللہ کا کام ہے مسئول, عہد کے بارے میں مسئول ہیں لوگ, جواب دہی کرنی ہوگی تو کیا وعدہ کیا تھا اور اس کا ایفا کیا یا نہیں کیا, اس کو پورا کیا یا نہیں کیا. یہ مضمون یاد ہوگا کہ ہمارے ایک منتخب نصاب میں بتکرار وعدہ آیا, یہ آیا در میں یہ دوسرا ہی سبق تھا جامع اخبار میں سے, اس منتخب نصاب کے حصہ اول میں وہاں بھی فرمایا گیا تھا کہ بل یوفون بعہدہم اذا عاہدوا, اپنے عہد کو پورا کرنے والے جب کہ باہر کوئی معاہدہ کر لیں. اس کے بعد یہ عیسا عہد کا مضمون بار بار آیا, پھر سورہ مومنون اور سورہ نار کی آیت میں وہ لوگ بندگین ہم لے امانات ہم و عہد ہم راعون, وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے حفاظت کرنے والے. یہ عہد اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتویٰ یہ صادر فرمایا ہے, یہ فتویٰ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا دین لمن لا عہد له, جس میں عہد نہیں ہے, تاکہ عہد نہیں ہے ईसाई अहत चीज का मानता नहीं है, इसका कोई दीन नहीं। इसलिए तो दीन का जिया करोगे तो दीन भी तो एक मुआवजा है बंदे अहत के माध्यम जैसे कि पूरा छात्रा को उन्हें मैच किया जा चुका है। एक बहुत बड़ा कौल खराब है, बहुत बड़ा मुआवजा है, पूरी जिंदगी पर फैला हुआ मुआवजा। इस मुआवजे को कैसे निभाएंगे अगर छोटे छोटे वादे पूरे नहीं कर सकते? अगर एक पैसे में खिलावत का इतिहास कर रहे हो तो एक करोड़ में तुम्हारी अमानत पर कैसे इतमाद किया जाए? ये है वो चीज जो ला दीन वाले मल्ला अफजल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अभी आजकल वही का आगाज भी नहीं हुआ था। आप कारोबार करते थे एक साबित, लेकिन इस तजारत के मैदान में हुजूर ने अपनी शख्सियत का, अपनी सीरत किरदार का लोहा बनवाया। आप कहीं मास्क से कटे हुए, कहीं किसी राहिब की किसी दरगाह में और खानखा में जेरे तरबियत नहीं रहे, बल्कि आपने जिंदगी की मझधार में माशरे और समाज के आम बीचों बीच अपनी जिंदगी बसर की है और भरपूर जिंदगी बसर की है। आपने नौजवानों के आलम में ढेरों बसीरें भी कराई है। गल्ला बानी ये जिसके अल्लामा इकबाल ने कहा है कि सदानी से सलीमी दो कदम है, ये वो काम थे जो तमाम अंबिया इकराम ने किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया। इसलिए कि शायद एक बात है तो जिसकी तरफ तवज्जो दिला रहा है, उसकी तरफ से करीब सर होने में उसके बाद दखल, उसके बाद आपने तजारत की, आला तरीन सतह पर तजारत की। एक वाक्य आता है कि एक शख्स से कारोबारी जितनी भी हो रही थी, अभी मुआवजा अपनी तकमीली शक्ल को नहीं करता था, पैदा नहीं हुआ था पूरा। उसने कहा अचानक उसे कोई काम याद आया, क्या बड़ा इंतजार कीजिए मैं अभी आया। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ तुम जो आओ मैं तुम्हारा इंतजार यही करूंगा। वो सब कहीं गया है जैसे कि हो जाता है भूल गया, ऐसा इस्लाम जारी हुआ। हदीस में अल्फाज आते बादा सलासिन, तीन के बाद इसे याद आया। अब अंदाजा यही है अक्सर जो सारहीन हदीसों के बाद सलासते अयाम, तीन दिन के बाद याद आया, हो सकता है तीन घड़िया हो, बहरहाल तीन दिन के बाद इसे याद आया या तीन घड़ियों के बाद याद आया। उसके बाद ये दौर का भी आया, हाथ का भी आया, उसने ये देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। जब उसने माजरत की हुजूर ने फरमाया कि बहरहाल मैं अपने अहद का पाबंद हूँ, मैं तुम्हें जबान दे चुका था कि मैं यहाँ इंतजार करूंगा, लिहाजा मैं यहाँ मौजूद हूँ। इसी को हुजूर ने फरमाया कि उबतुल मोमिन फअखज़ कस्ते, मोमिन का वादा तो ऐसे है कि जैसे हाथ पकड़ा गया है उसका, किसी ने हाथ पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, अब वो उस तरह अपने आप को बढ़िया हुआ महसूस करता है। ये है वो नफ्सियाती एहसास, वो कैफियत कि उसकी शिद्दत को इंसान अपने बातिन में महसूस करे कि जबान दे चुका हूँ, बात हो चुकी है, पहले फरार हो गया है। गौर कीजिए कि वाकई अपन किसी मात्रे में और खास तौर पर कारोबार में, लेन देन में, बाय तरह में, तजारत में और इसकी से जितने भी ज्यादा डेवलप और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, उन सब में हकीकत यह है कि असल चीज यही ईसाए अहद है। बल्कि माशरे के नमाने कितने पहलुओं में इन लाइनिंग की कैफियत हो जाएगी, बिल्कुल ओवर हॉलिंग का अंदाज हो जाएगा अगर किसी माशरे में ईसाए अहद का रिवाज हो जाए और लोग वाकई अपने वादों की पाबंदी करें और इसमें जाने बैन को यह एतमाद हो कि जो बात हो रही है वो यही पूरी होगी। इस माशरे में सुकून इत्मीनान कितना होगा और कितना कुछ खर्च जो खरम का एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर होता है, हम तो बच्चे एक्सपेंडिचर कहीं अगर चार मशहूर काम कर रहे हैं तो उसका सुपरवाइजर खड़ा हुआ है और इन सुपरवाइजरों पर एक सुपरवाइजर की जरूरत है। ये सारा हम तो बच्चे एक्सपेंडिचर खत्म हो जाए अगर ये इत्मीनान हो कि मजदूर अपने इस शहद में बंधा हुआ काम करेगा कि मैंने जो तय किया है आठ घंटे काम करना ये मुझ पर वाजिब है और लाजिम है, अपनी पूरी कीमतों को उसमें ढेल देना भी इसका फर्ज है। इसलिए तो इसके बगैर वो उजरत जो मैं लूंगा वो मेरे लिए जायज और हलाल न हो सकेगी। तो अंदाजा कीजिए वाकई अपन सारे मामलात इंसानी के लिए ये चीज एक बड़ी ही बुनियादी अहमियत की हामिल है। ईसा अहद व औफ बिल अहद इन अहद कान मसूला, सूरह बनी इसराइल के तीसरे और चौथे रुकू में वारिस खुदा अलामिर नवाही यानी डूज एंड डोंट के सिलसिले में अगला नंबर है وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، جب تم ناپو تو پیمانہ پورا کرنا اور جب تولو تو سیدھی بندی کے ساتھ تولو، جہاں کا قول یہی ہے بہتر اور اعلیٰ یا اکثر تعین اور انجام صحیح کے اعتبار سے عمدہ. یہ گویا کہ کسی محافظ میں لین دین لینے اور دینے کے بعد برابر رکھنے کی بات نہیں. اگر کہ وسیع پر پیمانے پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے کہ انسان لینے اور دینے کے پیمانے برابر رکھے, جن میں وہ راحت کر وہ دوسرے کو ترکتا ہے اسی پر اپنے آپ بھی کرتے, جس تحادی سے وہ دوسروں کو تولتا ہے اسی سے اپنے آپ کو تولے, جس پیمانے سے اپنے آپ کو ناپ رہا ہے اسی سے دوسروں کو ناپے. لیکن یہاں تحجن کے طور پر کاروبار میں لین دین میں یہ جو ہمارا انسانی معاشرے میں ایکسچینج کا سلسلہ چلتا ہے, آپ نے کچھ لیا کچھ لیا, اس کے ضمن میں خرید و فروخت میں یہ بنیادی ہدایت دی جا رہی ہے کہ جب محنت کر دو تو پیمانہ پورا کرو, سول کر دو تو کسی بھی بندی کے ساتھ سول. قرآن مجید کی بالکل ابتدائی صورتوں میں بھی یہ جو سوشل ایول ہے یہ ذرا آپ کی بندی مار لینا, کچھ محافلوں کے اندر کم کر دینا, بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو درست کی گئی تھی. سورہ متفقین کی پہلی آیت ہے, وَمِن مِّن مُّتَفْقِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. غول ہلاکت بربادی تباہی ہے ان متفقین کے لیے. عربی زبان میں سب کہتے ہیں کسی بڑی حقیر کی کہتے بڑا یہاں پر بلی کرایا بیان ہے کہ بندی شیر کی مارے گے, شیر میں آدھی سے کام سولہ دو سولہ کی کمی کر لیں گے. بڑی حقیر بات, بڑی ہی چھوٹی بات جس کے لیے تم نے اپنی دیانت اور امانت کا پیدا کیا. متفق بہت حقیر کی ہے, متفقین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. جب وہ جب ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں, وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ, اور جب ناپ کر دوسروں کو دیتے ہیں یا تول کر دوسروں کو دیتے ہیں یقتلون کمی کر دیتے ہیں. اس کے بعد فرمایا اس کا براہ راست تعلق ہے ایمان بالآخرہ, ان کے اوپر میں پہاڑ ہے, تجزیہ تو کرو. یہ حیات کی ذرا سی جنس بتا رہی ہے, بندی مارنے کا یہ تھوڑا سا عمل تمہارا پوری غمبازی کر رہا ہے کہ تمہیں آخرت کا یقین نہیں, جزا و سزا کا یقین نہیں, خدا کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین نہیں, خدا کے یقین میں شعین علیم ہونے کا یقین نہیں, یا خدا ہی کی حقی کا یقین نہیں. بہرحال ایمان کا معاملہ عمل کے ساتھ جس قدر گہرا رس لیے ہوئے ہیں اس کی طرف یہ اشارہ کر دیا, لا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. انہیں یہ گمان نہیں ہے کہ انہیں اٹھایا جائے گا اس دن جس دن کے لوگوں کو اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونا ہے. یہ ہے وہ بات جس کو یہاں دہرایا, اپنے پیمانے پورے کیا کرو, اپنی بندی سیدھی رکھا کرو بولتے ہوئے. اور میں ڈالے کا سوری آخر میں تعمیر یہ خیر ہے, اس میں بھی ایک اعتماد کی خدا پیدا ہوتی, اس میں بھی یہ کہ ہر شخص دوسرے کو سمجھے تو چور ہے اور اسی طرح بڑھتے ہوئے اور اسی طرح چوکس رہ کر چوکنا رہ کر معاملہ کر رہا ہے, اس سے ایک محافظ کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ہر شخص دوسرے کو چور سمجھ رہا ہے, کھائی سمجھ رہا ہے, بدیانہ سمجھ رہا ہے. اسے یہ اندیشہ ہے کہ ابھی کوئی بندی مار لی جائے گی, ابھی کہیں محافظ میں کمی کر دی جائے گی, کبھی کبھی میری جیب کاٹ لی جائے گی, مجھ پر کوئی ڈاٹا ڈال دیا جائے گا. ایک طرف سے یہ کہ معاشرے میں اعتماد اور حسن ظن کی سزا اس سے مجبور ہوئی, اور فرمایا اکثر تعویل آیا, تم سمجھتے ہو کہ تم نے کچھ بچایا ہے. تعویل اعلیٰ یعنی کے معنی ہوتے لوٹنا, رجوع کرنا کسی چیز کی طرف, تعویل لوٹنے والی چیز یعنی نتیجہ انجام صحاب انجام کار کے اعتبار سے اس میں جو خیر ہے, اس میں جو برکت ہے, اس میں جو خوشحالی ہے, اس میں جو اطمینان قلب ہے, تم مجرم ضمیر لیے ہوئے گھر سے لوٹو اور کل خود کے تمہاری جیب میں غائب بھی آ گئے ہیں, یہ حقیقت میں خیر نہیں. خیر یہ ہے کہ پوری طرح مطمئن قلب کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹو. اللہ تعالیٰ راضی ہے, تمہارا رزق اس کے ذمے ہے, وہ رشت میں بہت اور بہن پہنچائے گا. آگے ایک بڑی اہم بات آ رہی ہے. واقعہ یہ ہے کہ کسی مسلمان معاشرے میں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہدایت ہے جو دی جا رہی ہے. بڑا تک سے بات ایسا لگ رہی رہی اس چیز کے پیچھے نہ پڑے کہ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علمی بنیاد نہیں. حکم دیا جا رہا ہے اس کے بارے علم کا, پیروی کرے علم کی. اب ظاہر بات ہے علم یا تو دل خیالات سے تم نے آنکھوں اور سالوں سے جو کچھ دیکھا اس کی بنیاد پر تم نے رائے پائی تھی یہ علم ہے. علم کا دوسرا دائرہ علم بالحقیقت ہے. سمع اور بصر سے حاصل شدہ معلومات کا انسان اپنے ذہن میں اس سے استنتاج کرتا ہے, نتیجے اخذ کرتا ہے, ان کو جوڑ کر ان سے کچھ حاصل کرتا ہے. یہ انسان کے ذہن کا اس کے تفکر اس کے تحصیل کا پراسس ہے. یہ علم بالحقیقت ہے. اس لائق ایک اور شیخ تک نالج کو تسلیم کرتا ہے اور انہیں ان دونوں جو سرکشمے ہیں علم سے علم بالحلات اور علم بالعقل ان سے بہلا تر اور زیادہ قابل اعتماد زیادہ یقینی زیادہ وقوف اور اعتماد کے قابل قرار دیتا ہے یہ علم بالوحی. بہرحال علم جو تین ہے اس کے دائرے سے باہر جو کچھ ہے وہ ظن ہے, وہ قیاس ہے, وہ عقل پکی ہے, وہ تخمینیں ہیں, وہ اصل سائنسز کا دائرہ ہے. کہیں ہاتھ کی لکیریں لیے جاتے ہیں, کہیں وہ ستاروں کو لے کر ان کے ذائقے بنا رہے ہیں اس کے چکر میں ہے. ان تمام چیزوں سے ان تمام تلقمات سے ان تمام تخمینات سے اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کو بالکل آزاد کر کے اس کے موقف کی بنیاد اس کے عمل کی اثاث کئی پتہ ہے. حقیقت یہ کہ یہ انسان کے تمدن اور اس کے علمی اور سائنٹیفک ارتقاء کے لیے یہ بڑی ہی اہم ہدایت تھی اور یہ بات تسلیم کی گئی ہے. مستقرین نے مانا مغربی مستقرین تسلیم کرتے ہیں کہ حقیقت دنیا میں سبق دماغ کا ختم کرنے والا اور انسان کے عمل کو علم کی بنیاد پر استوار کرنے والا قرآن مجید ہے. سبق سماعت کا خاتمہ, یہ زلزلہ کیسے آ رہا ہے, کوئی دائیں ہے تو جس کے سینگوں پر یہ زمین رکھی ہوئی ہے وہ ذرا ایک سینگ سے دوسرے سینگ پر منتقل کرتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے. کیا دلیل ہے, کیا سمجھ ہے, کس بنیاد پر یہ بات کہی جا رہی ہے, رد کر دیں سمجھ نہیں ہے. یا تو نہ یقینی جو چین میں کتاب اللہ رسول پہ رکھی گئی ٹھیک ہے, کوئی چیز اگر مہاورائے اصل ہے مہاورائے فکس ہے تو اس کے لیے بھائی کی سبق اللہ کی کتاب سے اور اس کے رسول کے فرمودات سے اتحاطون اللہ علیہ. لیکن اگر کسی کے لیے نہ وہ سمے بکر کی گریت میں آنے والی شہر ہو, نہ ہمارے حالات اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں, نہ ہماری عقل کی نظام میں وہ کسی طرح سے پوری کرتی ہے, اور نہ اس کے لیے کوئی اثاث اور بنیاد وحی کے علم میں ہو, چاہے وہ وحی مطلوع ہو یا وحی غیر مطلوع, چاہے وہ قرآن ہو یا وہ فرمودہ نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. ان سب سے باہر کسی بات کو تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. یہ نقطۂ نظر, یہ انداز, یہ ہے کہ جس سے سائنس کے سفر کا آغاز کیا ہے. یہ مانا گیا ہے کہ منطق کے اس کے پڑھائی جو ہے اس کے موجود مسلمان ہے, اس کی طرح متوجہ کرنے والا قرآن ہے. کھول آنکھ غنی دیکھ, سمجھ دیکھ, سزا دیکھ, مسجد سے ابھرتے ہوئے سیرت کے بڑا دیکھ, دیکھو یہ آیات الہیہ ہے ان کو دیکھو, نتیجے اثر کرو. اس کے پاس جو سائنس کی بنیاد ہے اسلام سے قبل علم کی بنیاد اس کے خرابی منطق پر تھی, یہ عرصے کی منطق ڈیڈکٹیو نالج ڈیڈکٹیو لاجک اسی پر سارا دار مدار ہو رہا تھا, اسی سے وکتیوں پر وکتیوں بن بھی رہی تھی اور سلج بھی رہی تھی. واقعہ یہ ہے کہ سلج کی کم تھی, سلج کی زیادہ تھی. لیکن اسلام نے آ کر اس منطق کی تنگنائے سے انسان کو نکالا, اس ڈیڈکٹیو لاجک کی بجائے انڈکشن کی طرح متوجہ کیا. دیکھو اور کس قدر عمدہ پڑھایا بیان ہے, امت ہمارا بل بچارا بل کو آ جا ان میں علاج کا پانا ان کو مشہور ہے. یہ اس کے بعد آپ اللہ نے کی رکھا تھی سماعت بھی ہے, سنا دیکھو بصارت بھی ہے سنو, اور تمہارے اندر جو تحفظ تفکر کی قوتیں رکھی غور و فکر سوچ وچار استنباط استدلال استنتاج نتیجے اثر کرنا, انفر کرنا, یہ قوت, یہ قوت جو تمہارے اندر رکھی گئی ہے, یہ پناہ جو تمہیں عطا کی گئی ہے, ان سب کے بارے میں بات کچھ ہوگی. تمہیں معطل کر کے رکھ رہا تھا اور سبق محبت پر اپنے معطل کی بنیاد رکھی تھی, یا ان قوائل سے, ان قوتوں سے, ان استعدادات کو استعمال کیا تھا. یہ اللہ کی امانتیں ہیں, اللہ کی نعمتیں ہیں, ان کا استعمال کرو اور ان کے بارے میں تم سے بات صرف ہوگی, بہت بارے میں پوچھ سکتے. یہی وجہ ہے کہ یہ ساری نجومیوں کے انداز میں پیشن گئی, یہ دس تلاشی, یہ دس تلاشی, اور اسی نو کے سارے معاملات, منجموں کے حساب کتاب اور ذائقوں کی تیاری, اسلامی تمدن, اسلامی تہذیب میں ان کی کوئی جگہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بچار فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی منظم, کسی پیشن گوئی کرنے والے کی پیشن گوئی کی تصدیق کرتا ہے تو اس میں اس کی تقدیر کی جو مان آیا ہے, میری لازمی تعلیم کے طور اس کی بنیاد علم پر ہے. وہ علم بالحرات بھی ہے, وہ علم بالحقی بھی ہے, وہ علم بالوحی بھی ہے. ولا تكتم ما ليس لك به علم, ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اور اس چیز کے پیچھے نہ پڑے جس کے لیے تمہارے پاس سے علم نہیں, جسے تم میری فائل نہیں کر سکتے. ہاں, ایسی چیزوں کا ایک دائرہ ہے جو عالم غیب کی جو امور ہے, جو تمہارے حالات اور تمہارے عقل سے مانا ہے, ان کی ویریفیکیشن کے تم پابند نہیں ہو اپنے احکامات کے ذریعے سے. لیکن یہ کہ ان کے ذمن میں جو قابل اعتماد ذریعہ ہے وہ وحی, اس سے باہر جس چیز کے لیے کوئی علمی بنیاد نہ ہو اس طرف میں موقع قائم نہ کروں. آخری بات آئی بالکل اس طرح جیسے سورہ لقمان کے آخر میں آیا تھا, ولا تطئ خدك للناس ولا تمسك الارض مرحا. انسانی شخصیت کی میچورٹی, اس کی پختگی کی سب سے نمایاں علامت. اور واقعہ یہ ہے کہ اگر یوں کہا جائے کہ رضائل نفس میں سے جو چیز سب سے آخر میں انسان کا پیچھا چھوڑتی ہے وہ تکبر, اور آخری چیز جو انسان کو محاسن اخلاق میں سے میسر آتی ہے وہ تنازع. لہٰذا سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے بھی آخر میں ذکر تھا, اور یہاں بھی اتنی کچھ اخلاقی, معاشرتی, کچھ معاشی تمام معلومات میں ہدایت دینے کے بعد حج فرمایا والا ہم سے لرز ہو رہا تھا, زمین میں اثر کرنا چاہیے. یہ تکبر, یہ غرور. سورہ لقمان میں کل الفاظ آئے تھے, ان اللہ لا يحب كل مختال كفور, ما عيب المتين, دل میں اتر جانے والا انداز ہے. تمہارے رب کو یہ پسند نہیں, وہ پکڑنے والے, چیٹی سوروں, چال میں کنکنت پیدا کرنے والے سے محبت نہیں کرتا, انہیں پسند نہیں کرتا. یہاں ایک دوسرے رخ سے کتنا اثر لے لے, کتنا پاؤں مار کر چلے, کتنے ہی دن بناتے ہوئے چلنے کی کوشش کرے, تم ہماری زمین کو چھاڑ نہیں سکتے. ہماری مخلوقات بڑی عظیم, ہماری یہ کائنات, اس کی وسعتیں تمہارے تصور اور تخیل سے بھی ماورا ہے, ان میں کمانے والے نہیں. تم کتنی گردنے پکڑا لو, کتنے ہی اونچے کرے لگا لو, بہرحال پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے. ان میں تو نئی کپڑے کا لرز ولنگ کر لے گئی جو بال اصولا, تم نہ زمین کو چھاڑ سکے گے نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ پاؤ گے. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. انداز یہی ہے پرسویشن کا, اگر کوئی سب خدا کو مانتا ہے تو اس کو پرسویٹ کرنے کے لیے آخری بات یہی ہوگی کہ یہ چیز خدا کو پسند نہیں. اگر اپنے رب پر یقین اور ایمان ہے, اگر اس سے محبت ہے, اور اگر اس کی آواز یہی تمہاری زندگی کا نصب العین بن چکی ہے, تو جان لو کہ یہ چیزیں تمہارے رب کو پسند نہیں. کل ذلك كان سيئه, یہ تمام امور جو زیر بحث آئے, کیونکہ یہاں عوامر بھی آئے, بلاہی بھی آئے, حکم بھی دیے گئے, دھوکہ بھی دیا, یہ کرو یہ نہ کرو, اللہ کے سوا کسی اور کی طرف کچھ نہ کرو, والدین کے ساتھ کچھ سلوک کے سامنے صاحب داروں کو ان کا حق ادا کرو, اور اگر کہیں ان سے اعراض کرنا ہی پڑ جائے مجبوراً تو ان سے بات کرو نرمی سے, اپنے ہاتھ کو نہ گردن سے بھاگ لے نہ بالکل خلاف کر دو, نیانا روی اختیار کرو, نہ حد پتی نہ کرو, ضلع کے قریب نہ سکتے. تو یہاں عوامی بھی آئے, نوانی بھی آئے, دوس بھی ہے, ڈونٹس بھی ہے, یہ کرو یہ نہ کرو. اس لیے فرمایا ان ذلك كان حليه عند ربك مكروها. یہ جو کچھ بیان ہوا ہے اس کی جو برائی ہے, اس کی جو برائی کا پہلو ہے, اس میں جو مکروہات ہے, اس میں جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں, یہ تیرے رب کو بہت ہی ناپسند ہے. تیرا رب ان کو بالکل پسند نہیں کرتا. جیسا چرچ کیا گیا یہ آخری دلیل ہے. یہ گویا کہ کسی بندہ مومن کے لیے, کسی ماننے والے کے لیے اب اس کے بعد اس سے کبھی پر کوئی اور دلیل ممکن نہیں. فرمایا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ. بڑے پیارے الفاظ ہیں. یہ ہے وہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کیا, آپ کے رب نے اب کتنے وحی, اب کتنے حکمت. یہ حکمت ہے, یہ دانائی ہے, یہ رسم ہے کہ آپ کے رب نے آپ پر وحی کی. لفظ حکمت کے بارے میں یہ مقام بڑا اہم ہے سمجھنے کے لیے کہ بعض اگر آپ نے قرآن مجید کی ان آیات کو جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض چہار گانا کا ذکر ہے, جس میں الفاظ آتے ہیں یا کتاب اول حکمت, تو ان کی تفسیر اس طور سے کی ہے کہ کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد سنت رسول یا احادیث رسول. یہ خیال جو ہے قرآن مجید کے اس مقام کے حوالے سے اس کی تفسیر ضروری ہے. قرآن مجید میں احکام بھی ہے, قرآن مجید میں قوانین کا بیان بھی ہے, قرآن مجید میں شریعت اور فقہ بھی ہے, اور قرآن مجید ہی میں حکمت بھی ہے, دانائی بھی ہے, وسعت بھی ہے. یہ خود قرآن مجید ہی سے بے حد ہے. ایک طرف قانون ہے اور ایک طرف اس قانون کی پشت پر کار کرنا دانائی ہے, ایک طرف حکم ہے, دوسری طرف اس حکم کی بنیاد یہ حکمت پر قائم ہے, اس کا بیان ہے. تو یہ حکمت کیا ہے؟ اور یہ بات قابل توجہ ہے کہ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کا اس درس کے دوران بار بار حوالہ آیا. یہ مشابہت جو ہے وہ اس لفظ حکمت میں بھی موجود ہے. وہاں آغاز ہوا تھا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. یہاں نقطۂ آغاز کا حکمت, یہاں اس پوری بحث کا نقطۂ اختتام ہے حکمت کا ذکر. ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ. یہ ہے وہ باتیں, یہ ہے وہ ہدایات, یہ ہے وہ عوامر نواہی اور ان کی تعلیم جو کہ تیرے رب نے وحی کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر. اب اس میں حکمت اور اس کا مد لباب, اس کل کا خاتم, اس میں پھر آخری بات, اور اگر انگریزی میں ادا کیا جائے تو لاس مطلب بلیس. پھر جو ہم نے پیدا کر لے وَلَا تَجْعَلْنَا اللَّهُ إِلَٰهًا آخر, اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بنا لینا. وہی جو ہمارے کلمہ طیبہ کا ذکر اول ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کو معبود بنا لینا, اللہ کے سوا کسی اور کو الوہیت کا حامل بنا لیا جائے. اللہ ہے الہ واحد, وہی مثال مطلق, وہی محبوب حقیقی. الہ یہ لفظ جو ہے ہمارے منتخب نصاب میں پہلے کہیں اس کی تفصیل نہیں آئی, عجیب لفظ ہے. یہ اس کے جو اصل حروف ہیں, اس کا جو مادہ ہے, اس کے جو بنیادی لغوی مفاہیم ہیں, واقعہ یہ ہے کہ بڑی ایک عجیب اس کے اندر جامعیت کا رنگ ہے. الہ ہے یا نہ ہو, یہ مادہ عربی زبان میں آتا ہے. الہ الفصیل الہ انہ, بچہ جب لپکتا ہے اپنی ماں کی طرف, اونٹنی کا بچہ جو ماں سے دور کر دیا گیا تھا, کہیں باندھ دیا گیا تھا, دائیں سے بہتا ملتا ہے اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے. یہ ہے وہ لفظ کہ جس سے اس لفظ الہ کو اخذ کیا گیا, اس بنیاد پر یہ لفظ ہے. اسی طرح کہا یہ بھی ہے کہ اس مادے کا ایک مفہوم تحیر, جس کی اصل حقیقت قرآن پر کوئی نہ پہنچتا ہے. ایک یہ رائے بھی ہے کہ یہ ولا سے ہے, جس سے ہے لال خانہ محبت. الہ وہ ہے جس کی طرف کوئی لپکتا ہے اپنی حاجت روائی کے لیے, اپنی مشکل کشائی کے لیے, اپنے مسائل کو دور کرنے کی درخواست لے کر, اپنی ضروریات کی بہم رسانی کی توقع کے ساتھ. وہ ہستی, وہ علاج ہے تمہارا مشکل کشا, تمہارا حاجت روا, تمہارا روزی رکھا, تمہاری تکالیف کا دور کر فرمانے والا, تیرا اللہ سے کوئی. یہ جو ہے بنیادی تصور ہونا ہے. اس کے بعد یہی لگ جائے گا محبت کے قابل والحانہ اس رشتے ہو, اس کا بھی اصل وہ ذات اللہ ہی کی ذات ہے, محبوب حقیقی مطلوب اصلی. اور پھر فلسفیانہ انداز میں وہ ہستی کہ جس کی قدم کو سمجھنا انسان کے لیے ناممکن ہے, جس کی ذات ورا الورا جہاں انسان کے لیے سوائے تحیر کے اور کوئی چارہ باقی نہیں رہ جاتا. ہر اعتبار سے یہ لفظ یہ سمجھیے کہ یہ جانا وہاں چاہتا ہے صرف ذات باری تعالیٰ کا. مختلف مزاج, مختلف شعور کی سطحوں پر فائز لوگ, مختلف استاد سبا کے لوگ, کچھ وہ عوام الناس ہیں, ان کے نزدیک محبوب کا تصور یہی ہے کہ وہ جو روزی رکھا ہے, تکالیف کا دور کرنے والا ہے, جو ہماری دعائیں سننے والا ہے, ہماری تمنائیں بر لانے والا ہے, یہ ہے تصور عوامی سطح پر محبوب کا. ان کے ذہنی سطح پر محبوب کا مفہوم یہی ہوگا لا الہ الا اللہ, روزی رکھا اس کے سوا کوئی نہیں, مشکل کسا اس کے سوا کوئی نہیں, حدت رہا اس کے سوا کوئی نہیں, تکلیفیں دور کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں, اور کوئی نہیں کہ جو لوگوں کی دعائیں سنتا ہے اور ان کو قبول کرتا ہے اور ان کی مصیبتوں کو دور فرماتا ہے. لیکن فلسفیانہ ذہن کا شخص, فلسفیانہ استاد نظام کا حامل شخص, اس کے لیے بھی یہی لفظ الہ کہ وہ ہستی کہ جہاں انسان اور درو از وہم و قیل و قال من, جہاں انسان کا فکر تھک ہار کر رہ جائے, جس کی ہستی کا تصور ممکن نہ ہو, جس کی صفات کا تصور ممکن نہ ہو, وہ قادر ہے تو کتنا قادر ہے, وہ سلیم ہے تو کتنا سلیم ہے, وہ علیم ہے تو کتنا علیم ہے, وہ ذات کہ جہاں پر سوائے تحیر کے انسان کے پاس ہے کوئی سارا اثر نہیں, وہ ہستی ہے اللہ. اور وہ شخص کہ جو عبادت کی اصل روح سے آسما ہو چکا ہے, وہ شخص کہ جس کا دل بیدار ہو, جس کی روح زندہ ہو, اس کے لیے الہ مقبود حقیقی ہے, مقبود اصلی ہے. لا معبود الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا مقبود الا اللہ. اگرچہ اس کلمہ طیبہ سے پہلے جس کا ایک اور اس سے بلند تر خطا بھی ہے, لیکن اس کا ذکر یہاں شاید اختصار کے ساتھ مناسب نہ رہے گا. صرف یہ کہ اشارہ کر دیا جائے اس پر اگرچہ کچھ بحث حقیقت شرک کے ذمن میں ہو چکی ہے, کہ ایک مقام وہ بھی ہے جہاں یہ اللہ کے سوا کسی الہ کی نفی کا معاملہ اس صورت میں سامنے آتا ہے کہ لا موجود الا اللہ, وجود حقیقی صرف اللہ کی ذات میں, من حقیق ہے ظاہر ہے, حقیقت موجود صرف وہ ہے, باقی جو کچھ ہے کل باطل کان بہم لا فعال ہے, حقوق مثل معاہ فلال, جو کچھ نظر آ رہا ہے یا وہ سائے ہیں یا وہ حق ہیں یا وہ قوت واہمہ کی خاص فرمائی ہے, وجود حقیقی صرف اللہ کا. لا تجعل مع الله الها اخر, انسان کی فکری ارتقا ہو, انسان کی روحانی ترقی ہو, ان سب کی معراج یہ ہے کہ انسان اس لا الہ الا اللہ کی حقیقت سے پالے. لہذا یہ ساری بحث تنظیم, یہ سارے عوامل نواحی آخر میں آ کر جس نقطے پر مرتکز ہوئے ہیں, وہ نقطہ پھر وہی ہے جہاں سے آغاز ہوا تھا, آغاز ہوا تھا کسی اور کا ہے بیان میں, صرف عبادت کی نفی سے ادا رب کا اللہ تعبد اللہ اللہ, اور اختتام ہوا ہے صرف الوہیت کی نفی سے لا تجعل مع الله الها اخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. اس کا تو ایک ہی نتیجہ نکلے گا, اگر اس دن کے مرتکب ہوئے تو پھینک دیے جائے گے جہنم میں. پھر تمہاری حیثیت اس خط و خاطات کی ہے, اس پورے کرکٹ کی ہے جس کو آگ دکھا دی جائے, جس کو آگ لگا دی جائے, جسے یہ اپلائی دکھا دی جائے, ملوم اور مدحور ہو کر, ملامت کدہ کندم اور مدہور دھکے دیے جا کر. اس لیے جس طرح سے انسانیت سے تم تہی ہو گئے, اگر تم نے صرف کا انتخاب کیا, تم اب اس منصب سے, اس مقام اور مرتبے سے اپنے آپ کو محروم کر چکے ہو, اگر تم نے توحید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا, اب تمہارا مصرف, اب تمہارا مقام سوا اس کے کچھ نہیں کہ تمہیں جلایا جائے, ابد العباد تک کی سزا اس کے جگہ پر بھوک دیا جائے. اصا اصا جیسا کہ آغاز میں خرچ کیا جا چکا ہے, صرف کی ایک شکل جو اس معاشرے میں موجود تھی کہ یہ بنی اسماعیل مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے, تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ مزاح کے انداز میں تنقید بھی کی گئی اور قدر اور پھر کی بات کے انداز میں اظہار ناراضگی بھی فرمایا گیا. کیا تمہارے رب نے تمہیں تو چن لیا ہے بیٹوں کے لیے, تم بیٹی اگر ہو جائے تو فرمائے رہتے ہیں, منہ چھپائے پھرتے ہیں اور تم اس فکر میں ہوتے ہیں کہ اسے کہیں کسی گڑھے میں دفن کراؤ, اور جلد سے جلد اس آر اس بدنامی سے اس سے کسی نہ کسی طرح رشتے داری اور چھٹکارا حاصل کر لو, اور رشتے داروں کے تم نے بیٹیاں دی ہیں, خدا کے لیے بیٹیاں ٹھہرائی ہیں. تمہاری یہ تقسیم جیسا کہ صورت النجم میں آیا ہے, فلکم الذکر ولہم الانثی ان کا اذن قسمت ریزا, کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اس کے لیے بیٹیاں, یہ تقسیم تو بڑی ہی نام انتقالہ ہے, یہ تو بڑی ہی عجیب تقسیم ہے جو تم نے کی ہے. لیکن اب یہاں مزار جہاں کا معاملہ ختم ہوا, اور اس کے بعد انتم لتقولون قولا عظیما, یہ بہت بڑی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو. یہی انداز اگلی صورت میں سورہ کہف میں آتا ہے نصارا کے ذکر میں, وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ, بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے, اِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا, وہ جھوٹ بول رہے ہیں, ان کے اس قول کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ سرتاسر جھوٹ ہے اور تہمت ہے اور بہتان ہے. اس پر یہ آیات مبارکہ ختم ہو رہی ہے. واقعہ یہ ہے کہ ان 18 آیات میں ایک صالح تمدن, ایک صحت مند معاشرہ, یا یہ کہہ لیجیے اسلامی معاشرہ, اسلامی سوسائٹی, اسلامی رہن سہن, اجتماعیت کی اس سطح پر جبکہ ابھی وہ ملی اور ملکی اور سیاسی مسائل وہ ذرا بلند کر سطح پر ہیں, ابھی ان سے بحث نہیں ہو رہی, ان سے تو بحث انشاءاللہ اب اگلے درس میں ہوگی. سورہ حجرات اس سطح پر اجتماعیت کے ضمن میں قرآن مجید کی ہدایت کا ایک بڑا جامع رکھتا ہے, اور اسی پر ہمارا آئندہ درس مشتمل ہوگا. یہاں اس سے کم کر سماج معاشرے سوسائٹی کی سطح پر اسلام کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا, کن چیزوں کو فرمان کرانا چاہتا ہے, کن چیزوں کا اس کی حال سے منظور ہے, اس کا ایک بڑا جامع نقشہ سامنے آ گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.